أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب سامعین کرام، حضرات و خواتین، مجھے اپنے اللہ کریم سے بہت امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ اس بابرکت مہینے میں اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی بخششیں، مہربانیاں اپنی جھولی میں خوب ڈال رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں مزید توفیق اور ہمت سے نوازے۔ حضرات گرامی، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جب بھی کوئی بہت بڑی آفت یا مسلمانوں پہ بہت بڑی آزمائش آتی ہے تو اس سے جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا، اس سے جو عبرت پکڑنی چاہیے تھی اور اس کے جو اسباب ہمیں اپنے سامنے رکھنے چاہیے تھے، ان سب کو چھوڑ کر صرف عقل اور مادیت کو سامنے رکھ کر ہماری قوم تجزیہ کرتی ہے، جس وجہ سے وہ آزمائش اور وہ ابتلاء جس کا کوئی اور مقصد ہوتا ہے، صحیح طور پر ہم اس سے سبق حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ میرا مقصود وہ بہت بڑا سانحہ ہے اور بہت بڑی آزمائش ہے کہ جس سے امت مسلمہ اس وقت دوچار ہے، اور خصوصاً جو قریب کے لوگ پاکستان میں بسنے والے، یہ اس کی شدت کو بہت ہی محسوس کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ اخوت کا تعلق اور محبت کا یہی تقاضا تھا، لیکن مجھے بہت افسوس ہوا بعض مضامین پڑھ کر، عربی اخبارات کے اندر بھی میں نے پڑھے اور یہاں پاکستان میں آ کر اردو جرائد اور رسائل میں بھی وہ مضامین دیکھے، اور بہت سے احباب نے فون پہ پوچھا، بلکہ بڑے پڑھے لکھے حضرات جن کا تعلق وکیل اور جج کے ساتھ ہے، ان کے بھی فون آئے کہ ہم بہت حیران ہیں۔ یہ سوال تقریباً آپ حضرات کے ذہنوں میں بھی ضرور آتا ہوگا، یا کم از کم اپنی مجلسوں میں آپ لوگوں سے یہ سوال ضرور سنتے ہوں گے کہ کیا وجہ ہے کہ رمضان برکت اور رحمت کا مہینہ ہے اور اللہ بھی بڑا رحیم و کریم ہے، لیکن اس زلزلے سے معصوم بچے، عورتیں اور مسلمان اس طرح پس گئے کہ ان کی آہیں اور سسکیاں کوئی سننے والا بھی نہیں تھا۔ تو یہ اتنا بڑا عذاب یہ مسلمانوں پہ کیوں نازل ہوا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے نافرمانی یا معصیت کی وجہ سے اس عذاب کو نازل کرنا تھا تو کافر تھوڑے تھے۔ اللہ کو نہ ماننے والے اور اسلام اور مسلمانوں کے دشمن اور اس پوری دنیا کو ایک قتل گاہ بنانے والے اور پوری انسانیت کو آزمائش اور فتنے سے دوچار کرنے والی قوتیں اس وقت شر اور بدی کی قوتیں موجود تھیں، تو یہ زلزلہ ان کے اوپر کیوں نہیں آیا؟ یہ بیچارے مسلمانوں پر، معصوم بچے اور عورتوں پر یہ زلزلہ کیوں آیا؟ اس کا ذرا ہمیں آپ تجزیہ کریں اور اس کا جواب دیں۔ اور ایک بہت بڑا سوال جو اسی سے متعلق عام ذہنوں میں آتا ہے اور لوگوں نے پوچھا بھی کہ آپ اپنی دعاؤں میں یہ دعائیں کرتے تھے، اللہم زلزل اقدامہم، اے اللہ کافروں کو اور ظالموں کو زلزلے سے دوچار کر دے اور ان کے قدموں کو ہلا دے اور ان پر ایسی آندھی اور عذاب اور سیلاب کو بھیج دے کہ جو ان کے پاؤں کو اکھاڑ دے۔ تو آپ ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، اللہ نے آپ کو پکڑ لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں قرآن مجید کی طرف رجوع نہ کرنے کی وجہ سے ہیں، اور اسلام کا جو صحیح قانون اور دستور ہے اس کو نہ پہچاننے کی وجہ سے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں میں برملا اس کا اظہار کرتا ہوں کہ قرآن سنت اور اسلام کی تاریخ سے ناواقفیت، اللہ عز وجلال کی صحیح معرفت کا فقدان، یہ اصل میں اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اس کا تجزیہ یہ کر رہے ہیں۔ کسی نے خالص مادی اسباب کو سامنے رکھ کر کہ جی ادھر سے لاوا اٹھنا تھا اور وہ اٹھا ہے، اس وجہ سے یہ سارے کا سارا زلزلہ برپا ہو گیا ہے۔ میرے بھائیو، آئیے آج کے اس خطبے میں اس چیز کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ایسے موقعوں پہ جب بھی امت مسلمہ پہ کوئی سانحہ اور المیہ کوئی آتا ہے تو ہمیں قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے اللہ سے پوچھنا چاہیے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں اور یہ اس طرح کا سانحہ کیوں آیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس سے ہمیں کیا حاصل کرنا چاہیے۔ انسان تو میرے بھائیو، اصل میں اللہ کے ساتھ تعلق اور محبت کا جو انداز اور معیار ہے قرآن و سنت کے اندر، پہلے تو ہم نے اس کو سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہمارا پیار ہوتا ہے، جو ہمارا بن جاتا ہے، تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو کوئی تکلیف نہیں آنے دیتے۔ اور دنیا میں جتنے اسباب عیش و راحت ہوتے ہیں وہ سارے کس لیے ہم اس کے لیے وقف کر دیتے ہیں، یہ انسانوں کی محبت کا مزاج ہے۔ آپ کو اپنے بیٹے سے پیار ہے، آپ اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ آپ جتنا کچھ آپ کے پاس ہے آپ سارے کا سارا اپنی اولاد کو محبت کی وجہ سے دینے پہ تیار ہوتے ہیں اور اس کی تکلیف کو پسند نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، اللہ کی محبت کا یہ انداز نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اور جس کو اپنا بنا لیتا ہے، یا جو شخص اللہ کا بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف نہیں دیتے اور اس کو اسباب معیت سے محروم نہیں کرتے، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ بالکل اللہ کی سنت اللہ کا نظام انسانوں میں اس کائنات میں بالکل مختلف ہے. کیسے؟ کہ اللہ جس کو اپنا بنا لیتے ہیں اور جو اللہ کا بن جاتا ہے. دوسرے لفظوں میں جو خالص مومن خالص مسلمان بن جائے اور اللہ کا محبوب بن جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو تکلیفوں میں آزمائشوں سے دوچار کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا انداز محبت اور ہے اور ہمارا مخلوق کی سوچ اور انداز محبت یہ بالکل مختلف ہے. میں آپ حضرات سے ذرا پوچھتا ہوں، کیا آپ نے تو قرآن مجید سے انبیاء کی تاریخ کو دیکھا ہوگا؟ تمام انبیاء سب سے اللہ کو پیارے ہوتے تھے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ آزمائشیں، تکلیفیں اور بڑی بڑی کٹھن بیماریاں بھی ان کو آئیں. ایوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ نے ان کو آزمایا، آزمائش میں اللہ نے ان کو ڈالا تو کیا کیا؟ بچے بھی سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، مال اور دولت بھی ختم ہو گیا، اور خود وہ 16 سال ایسی بیماری کے اندر دوچار رہے جنہوں نے ان کو بستر پہ لٹایا اور حرکت کرنے سے بھی وہ عاجز آ گئے. اب 16 سال تک اللہ نے اپنے اس محبوب کو بیماری کی آزمائش میں ڈالا، کسی گناہ کی وجہ سے نہیں، جرم نہیں تھا. اور اللہ تعالی کا جو انداز محبت ہے وہ بڑا عجیب ہے، یہ شاید ہمیں عجیب لگتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہو، اگر یہ خطرہ نہ ہو کہ سارے کے سارے لوگ یہ کافر ہو جائیں گے تو میں کیا کروں؟ میں پھر کافروں کے گھروں کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں اور ان کے گھروں کے دروازے یہ سونے اور چاندی کے بنا دوں. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجْعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہو کہ سارے کے سارے لوگ کافر ہو جائیں گے تو ہم اللہ سے کفر کرنے والوں کے دروازے، ان کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن کے اوپر وہ چل رہے ہوں، یہ سونے اور چاندی کے بنا دیں. لیکن تاکہ لوگ آزمائش میں نہ پڑ جائیں اور فتنے میں نہ پڑ جائیں، اس وجہ سے اللہ عز وجل نے اتنی آسائش نہیں دی. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اگر اللہ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت ہوتی تو بھائیو، جیسے ہم اپنے دشمن کو ایک گھونٹ پانی کے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو اللہ عز وجل اپنے دشمنوں کو دنیا کیوں دیتا؟ جو اللہ کے دشمن، اللہ کے اولیاء کے دشمن، مومنوں کے دشمن، انبیاء کے دشمن اور انبیاء کو قتل کرنے والے، اللہ کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے میدان میں آنے والے، لیکن اللہ عز وجل نے ان کو دولت بھی دی ہے، ان کو صحت بھی دی ہے، ان کو فراوانی بھی دی ہے. کس لیے؟ کہ دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں. لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منها ولا شربۃ ماء. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ عز وجل کسی کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی نہ دیتے. اس سے پتا چلا کہ دنیا کی آسائش اور دنیا کی راحت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اس لیے اللہ عز وجل یہ اپنے دشمنوں کو بھی دے دیتے ہیں اور دوستوں کو بھی دے کر آزما لیتے ہیں. تو بھائیو، اللہ کی محبت اور اللہ کو اپنانے کا انداز اور ہے. ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ساری کی ساری آزمائشیں، زلزلے، فتنے اور بیماریاں، فقر اور بھوک یہ کافروں کے لیے ہونی چاہیے تھی، مسلمانوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے تھی. اور قرآن کہتا ہے کہ نہیں، یہ ساری کی ساری پریشانیاں اور مصیبتیں یہ مسلمانوں کے لیے ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے ہیں، اللہ کو اپنانے والوں کے لیے ہیں، اور کافروں کو اللہ نے آسانی دی ہے. کیوں؟ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. آپ یہ نقطہ بھی سمجھ جائیں کہ کافروں کو اللہ نے فراوانی کیوں دی؟ اس لیے دی کہ یہ لوگ اپنے کفر میں چلتے رہیں، اپنے کفر پہ ڈٹے رہیں. سنستدرجہم استدراج کے لیے، یہ اپنے کفر پہ چلتے رہیں گے. واملی لہم ان قیدی متین، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو ڈھیل دیتا رہوں گا، ڈھیل دیتا رہوں گا، اور پھر میری تدبیریں بڑی مضبوط ہیں، پھر جب میری پکڑ آئے گی پھر ان کو توبہ کا، استغفار کا، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا. تو اللہ نے کافروں کو اس لیے فراوانی دی، لیزدادوا اثما، تاکہ یہ گناہوں میں اور آگے بڑھتے جائیں، گناہوں میں اور آگے بڑھیں اور آخرت میں دردناک عذاب کے مستحق بن جائیں. اور اللہ نے مسلمانوں کو اس لیے پریشانیوں سے، زلزلے اور بیماریوں میں اس لیے مبتلا کیا، کس لیے؟ کہ ان کو آزمایا جائے، آزمائیں ان کو کہ ان کا پیار کیسا ہے، ان کی محبت کیسی ہے، لالچ اور حرص کے اوپر اس کی بنیاد ہے. بھائیو، اگر کوئی آمنت باللہ کہہ دے اور اس کے گھر میں بھی فراوانی، اس کی دکان پہ بھی فراوانی، ہر جگہ پہ ماشاءاللہ باغ و بہار لہلہا اٹھیں، تو پھر تو سارے ہی آمنت باللہ کہہ رہے. آمنت باللہ یہ سارے کے سارے کہہ رہے. اس لیے اللہ نے ایمان کا مزاج یہ رکھا ہی نہیں، بلکہ کیا کہا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ ربنا اللہ کہہ دیں پھر دیکھیں کس طرح مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں. تو پھر کیا ہو؟ استقاموا. استقامت کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ کیا امتحان کے بغیر پاس اور فیل کا پتہ چلتا ہے؟ امتحان کے بغیر پاس اور فیل کا، امتحان سے پہلے ہر ایک طالب علم یہی کہتا ہے جی میں سب سے زیادہ نمبر لوں گا، اور سارے کے سارے اعلی نمبروں میں پاس ہی ہوتے ہیں، لیکن جب امتحان آتا ہے تو فیل ہونے والے بھی ہوتے ہیں، تھوڑے نمبروں والے بھی ہوتے ہیں، زیادہ نمبروں والے بھی ہوتے ہیں. بھائیو، اللہ کا انداز محبت کیا ہے؟ اس کو ٹھکورنا اور امتحان لینا. اس لیے اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں. جو پہلے ہی کافر فیل ہیں ان کا کیا امتحان لینا؟ امتحان لینا ہے اپنے بندوں کا، محبت کا دعویٰ کرنے والوں کا، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کا، آمنت باللہ کہنے والوں کا. اگر صرف اللہ کو اپنانے پہ ساری کی ساری بہاریں آ جائیں تو سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، سارے کے سارے ایمان میں آ جائیں. اس لیے اللہ عز وجل نے اپنی محبت کا معیار اور انداز یہ رکھا ہے کہ ہم آزمائیں گے. اس لیے اللہ قرآن میں کہتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ آمن تو کہہ لیا اور جنت میں چلے جاؤ؟ نہیں. ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی مثالیں نہیں آئیں؟ پہلے انبیاء اور اللہ کی اولیاء نہیں گزرے؟ مستہم الباسا والضراء، جن کو تکلیفیں بھی آئیں، بیماریاں بھی آئیں، اور ان کو بھوک اور فقر اور پریشانیاں بھی آئیں. وزلزلو، اس لفظ پہ غور کریں، زلزلو، ان کو ہلا کر رکھ دیا گیا، زلزلے کے اندر ان کو جھنجھوڑ دیا گیا جن کو اللہ نے جنت میں داخل کرنا تھا. اتنی بڑی آزمائش آئی، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ والذین معہ، یہاں تک کہ پیغمبر کا ایمان، اس کا لیول اور درجہ بہت اونچا ہوتا ہے. ہم لوگ تو کیا ہیں، پیغمبر کے ایمان اور ہمارے ایمان میں تو کوئی نسبت نہیں ہوتی، لیکن اس طرح اس پیغمبر کو اور اس کی صحبت میں تربیت یافتہ لوگوں کو اس طرح جھنجھوڑا گیا کہ پیغمبر کہنے لگا اور اس پیغمبر کے صحابہ کہنے لگے متى نصر اللہ، کہ اے اللہ تیری مدد کب آئے گی، ہم تو پٹ گئے. جب پیغمبر یہ کہنے لگ پڑے اور پیغمبر کے ساتھ ایمان لانے والے اور اس کی صحبت کے اندر رہنے والے وہ جب یہ کہہ پڑے متى نصر اللہ، اے اللہ ان پریشانیوں اور مصیبتوں میں اس زلزلے میں تیری مدد کب آئے گی، تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر ہمارا کیا حال ہوگا. جب ایسا موقع آتا ہے تو پھر اللہ عز وجل فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب. اب میری آواز سن لو، میری طرف سے یہ خوشخبری سن لو، کان کھول کر سن لو، نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے، دور نہیں ہے. بھائیو اس آیت پہ آپ غور کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی سنت اور اللہ کا قانون اپنی مخلوق کے اندر یہی ہے کہ وہ اپنوں کو آزماتا اور امتحانوں میں ڈالتا ہے اور غیروں کو عیش و عشرت کے اسباب مہیا کرتا ہے. اس لیے یورپ کی ترقی اور کافروں کی ترقی کو دیکھ کر ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان پٹ رہے ہیں اور یہ لوگ عیش و راحت اور آرام کر رہے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کو اللہ عز وجل آزما رہے ہیں کہ ان کی محبت اور ایمان کیسا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے مکان کے بالا خانے میں تشریف فرما تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت لی، آپ نے اجازت دی تو وہ اوپر تشریف لے گئے. آپ کو دیکھا کہ آپ ایک ٹوٹی پھوٹی چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے. عمر بن خطاب آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے رضی اللہ عنہ. حضرت عمر نے دیکھا کہ آپ کے جسم میں اس چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے. فبتدرت عیناہ بالبکا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما ھذا کسرا و کیسر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا وجہ ہے کہ کیسر اور کسرا تم جانتے ہو کہ اللہ کے دشمن، آگ کے پجاری اور بتوں کے پجاری، وہ عیش میں رہ رہے ہیں. وانت رسول اللہ صفوۃ خلق اللہ، آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے چنے ہوئے، اللہ کو سب سے پیارے ہیں. تو آپ کی یہ حالت ہے کہ ٹوٹی چٹائی پر لیٹیں اور جسم کے اندر وہ پیوست ہو جائے، اور ان کی یہ حالت ہے کہ وہ عیش اور عشرت میں پڑے ہوئے ہیں. آپ پہلے تو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، کہنے لگے افی شک انت یا ابن الخطاب، اے ابن خطاب کیا تو کسی شک میں پھر رہا ہے، کسی شک کے اندر پھر رہا ہے؟ اللہ عز وجل نے ان لوگوں کو دنیا کے اندر طیبات اور نعمتیں، دنیا کی آسائش جلدی دے دی، ولکم فی الاخرہ، ان کو دنیا میں ملے گی اور تمہیں آخرت میں ملے گی، پریشان نہ ہو. یہ سید الانبیاء ہیں، سید الخلق ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیاروں کو کیا سمجھا رہے ہیں کہ دنیا کے ظاہر اسباب کو دیکھ کر آپ کسی شک میں نہ پڑ جائیں کہ کیا اللہ کو ہمارے ساتھ محبت نہیں، اللہ نے ان کو دنیا میں دے دیا ہے اور ہمیں اللہ عز وجل آخرت میں یہ نعمتیں عطا کریں گے. اس لیے بھائیو اس کو پہلے اچھی طرح پہچان لو کہ اللہ کا انداز محبت، اللہ کو اپنانا اور اللہ کا بن جانا، اس کا یہ معنی ہے کہ آپ آزمائشوں کے لیے تیار رہیں اور اس امتحان کے لیے تیار رہیں جو آنے والے ہیں. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کیا خیال کر رہی ہے کہ آمین کہیں اور ان کو آزمایا نہ جائے، ان کو آزمائش میں نہ ڈالیں؟ نہیں، یہ ہمارا اصول اور ضابطہ نہیں ہے. جب آمنا کہہ دیں گے آزمائشیں آئیں گی، مختلف قسم کی آزمائشیں ضرور آئیں گی، اور جس پر آزمائش نہ آئے اس کا ایمان خالص نہیں ہوتا ہے. جس پر بیماری کی وجہ سے، اہل و عیال کے فوت ہونے کی وجہ سے، مال اور دولت کے نقصان کی وجہ سے، گھر کے گرنے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی نہ کسی وجہ سے کوئی آفت نہ آئے، سمجھ لیں کہ اس شخص کا ایمان خالص نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم مختلف طریقوں سے آزماتے ہیں. بھائی، بیٹے کا فوت ہو جانا یہ بہت بڑی آزمائش ہے، والدین کی موت بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، یہی آزمائشیں ہیں. اور ان موقعوں پہ استقامت، ثابت قدم رہنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اس آزمائش سے سبق سیکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے. آئیے آگے دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالی کس کو دنیا میں سزا دیتے ہیں اور کس کو نہیں دیتے ہیں، یہ اختیار ہمارے پاس نہیں. بھائیو، کیا آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو تھوڑی سی غلطی پہ بھی کس طرح تنبیہ کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی ان کی غلطیاں کیا تھیں، ہمارے ان بھائیوں کی غلطیاں کیا تھیں. بھائیو، یاد رکھیں، کیا آپ اپنے آپ کو یا کسی اور کو غلطیوں سے مبرہ یہ کہہ سکتے ہیں؟ کون ہے جو یہ کہے کہ میں اللہ کا عبودیت کا حق ادا کر رہا اور جس طرح مجھے اللہ کی اطاعت میں رہنا چاہیے تھا اس طریقے سے رہ رہا ہوں؟ جبکہ اللہ کا انداز یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو تھوڑی غلطی کے اوپر بھی تنبیہ کرتا ہے. کیا آپ نے غزوہ احد کا سجا ہوا میدان اور اس کے مناظر نہیں سنے اور پڑھے؟ غزوہ احد کے اندر قیادت اس شخصیت کے ہاتھ میں تھی جو تمام انبیاء کا امام اور تمام مخلوق میں سب سے محبوب اللہ کا پیارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی کمان میں لڑنے والے کون لوگ تھے جو اس انبیاء کے بعد اللہ کی مخلوق میں اللہ کو سب سے زیادہ پیارے تھے؟ لیکن ہوا کیا کہ بعض صحابہ سے، سب سے نہیں، یہ جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ صرف ان پہ آتی ہے جن کی غلطی ہوتی ہے، بلکہ ان پہ بھی آ جاتی ہے جن کی وہ غلطی نہیں ہوتی. اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًّا، لوگو اس آزمائش سے ڈر جاؤ جو صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گی بلکہ دوسروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی. وَاتَّقُوا فِتْنَةً، یہ قرآن کی آیات ہیں. وہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ ایک پڑھے لکھے آدمی نے سوال کیا، تو جب یہ آیات میں نے اس کو پڑھ کر سنائی کہ قرآن کا تو یہ انداز ہے اور اللہ کا انداز محبت تو یہ ہے، کہتے ہیں یہ آیات کے نمبر ہمیں لکھا دے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. یہ ہماری جہالت ہے. اللہ فرماتے ہیں ایسے فتنے سے ڈرو جو صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا بلکہ ان کے پڑوسیوں کو، ان میں رہنے والوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. غزوہ احد میں غلطی کن صحابہ سے ہوئی تھی جو ایک پہاڑ پہ جن کی ڈیوٹی لگائی تھی، اور وہ بھی سب سے نہیں ہوئی تھی، کمانڈر سے نہیں ہوئی تھی، اس میں چند لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ اس وقت ہمیں فتح ہو چکی ہے، اس لیے ہم بھی مال غنیمت لوٹیں اور اپنا حصہ اس سے وصول کریں. ان کے کمانڈر روکتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، اگر پرندے اور درندے آ کر بھی ہمارا گوشت نوش لیں آپ نے اس درے کو نہیں چھوڑنا. اب انہوں نے اس ایک نافرمانی کی، چھوڑ دیا. چند صحابہ اور کمانڈر عبداللہ بن جبیر رہ گئے اور وہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. خالد بن ولید جو اس وقت کافروں کی ایک جتھے کی کمان کر رہے تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے اوپر سے چکر لگا کر پیچھے سے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا. کیا اس غزوے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی نہیں ہوئے؟ آپ کے دندان مبارک شہید نہیں ہوئے؟ آپ کے سر مبارک پہ زخم نہیں آئے؟ اور آپ نے ایک غار میں پھر پناہ لے لی. 70 صحابہ اس میں شہید ہو گئے، اور اللہ کے پیاروں کا اس میدان میں پھر مسلح بھی کیا گیا، ناک کان کاٹے گئے، آنکھیں نکالی گئیں، کلیجے کو چیر کر چبانے کی کوشش کی گئی. یہ مصیبت کیوں نازل ہوئی، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے؟ اگر اس پریشانی کو آپ سامنے رکھیں گے تو پھر ہمارا ایمان اس زلزلے کی وجہ سے ڈگمگائے گا نہیں، کہ یہ زلزلہ معصوم بچوں اور لوگوں پہ، مسلمانوں پہ کیوں آیا، کافروں پہ کیوں نہیں آ گیا. بھائیو، یہ آزمائش تھی. کس لیے؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ نے اس آزمائش سے مسلمانوں کے ایمان کو دھو دیا، اس کو صاف کر دیا. اور کیسا مسلمانوں کا ایمان صاف ہوا کہ غزوہ احد کے بعد کافر یک بارگی حملہ کرنے میں ناکام رہے، مسلمانوں کی قیادت محفوظ رہے، اکابر صحابہ محفوظ رہے، اور مسلمانوں کا اس وقت کا دارالحکومت وہ محفوظ رہا. کافروں کے دلوں میں اللہ نے روب ڈالا اور وہ وہاں سے نکل پڑے. راستے میں جا کر سوچنے لگے، راستے میں جا کر ابو سفیان کو اس کے مشیر کہنے لگے کہ تم نے کیا کیا؟ ابھی ان کی قیادت بھی زندہ ہے، ابو بکر عمر فاروق زندہ ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، مدینہ ابھی تک محفوظ ہے، تو تم ایسے واپس جا رہے ہو، جشن منا رہے، کیا کیا تم نے؟ چلو واپس. مدینہ میں خبر اڑ گئی کہ دوبارہ حملہ ہو رہا ہے. اب جن کے ایمان کو اللہ نے غزوہ احد میں دھو دیا تھا، صاف کر دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اب ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہم راستے میں جا کر ان سے لڑیں گے، ان کو مدینے میں ہی پہنچنے دیں گے. آپ اندازہ لگائیں کہ جس قوم کے 70 سپوت شہید ہو گئے ہوں اور باقی زخموں سے چور ہوں، ان کا کمانڈر جب یہ اعلان کرے کہ ہم جا کر ان سے مقابلہ کریں گے تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ مسلمان کہنے لگے ہاں، جو اللہ نے ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے اب ان کا وقت آ گیا ہے، چلیے میدان میں نکلتے ہیں. ایک لنگڑے صحابی وہ بھی ساتھ نکل پڑے کہ میں جاتا ہوں، لیکن اللہ نے اتنا روب ڈالا ان کے اوپر، وہ کہنے لگے کہ یہ لوگ تو زخموں سے چور تھے، یہ مقابلے کے لیے باہر نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بھائیو، طاعون کی وبا عمر بن خطاب کے دور میں پھیلی. کس علاقے میں پھیلی؟ شام کے علاقے میں، جن کو جہاں مسلمانوں کے کمانڈر اور لشکر تھے. آپ نے اسلامی تاریخ پڑھی ہوگی، کیا وجہ ہے؟ کسی بھائی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ طاعون کی وبا اللہ نے ڈالنی تھی تو مسلمانوں پہ کیوں ڈالی؟ اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس وبا کے اندر، طاعون کی اس بیماری میں، 1000 نہیں، 2000 نہیں، 25,000 مجاہد جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے اور جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، وہ شہید ہو گئے. ان کے کمانڈر ابو عبیدہ بن جراح تھے، جو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا امین کہا تھا، وہ بھی اس میں شہید ہو گئے. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس وبا کے اندر شہید ہو گئے. حضرت عمر بن خطاب کو پتا چلا کہ قیادت اس وبا میں شہید ہو گئے اور کافروں نے حملے کا ارادہ کر لیا کہ اب ان کے جو بڑے بڑے کمانڈر ہیں یہ تو اس بیماری میں مر چکے ہیں، ہم ان پر حملہ کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب کو پتہ چلا تو وہ خود لشکر لے کر مدینے سے شام کا سفر انہوں نے کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ اتنی بڑی وبا کن پہ آئی؟ اللہ کے راستے میں لڑنے والوں پہ، شام کو فتح کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر۔ آئیے یہ بات آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اللہ مومن بندوں کو بھی آزما لیتے ہیں، اور یہ آزمائش کیوں آتی ہے بھائیو؟ اس لیے آتی ہے ان کے ایمان کو پرکھیں اور یہ صبر کریں تو اللہ حسل جلال ان کو بہت بڑے درجات عطا فرمائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی دیوار یا عمارت کے نیچے دب کر مر جائے اللہ حسل جلال اس کو قیامت کے دن شہیدوں میں اٹھائیں گے۔ یہ جتنے لوگ یہ شمالی علاقوں میں اور ان شہروں میں عمارتوں کے نیچے دب گئے اور مسلمان ہوں، ایمان والے جو تھے اللہ نے ان کے لیے شہادت لکھی ہے، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن اللہ نے اس زلزلے کی وجہ سے موت کا وقت اللہ نے لکھا ہے، میرا بھی لکھا ہے، آپ کا بھی لکھا ہے، ہر ایک کو آئے گی، لیکن تعاون کی وجہ سے جس کو موت آئے اور اوپر کسی چیز کے گرنے کی وجہ سے آئے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن شہداء بھی آئیں گے، کہیں گے یا اللہ ان کے زخموں سے ابھی تازہ خون رس رہا ہے، یہ ہمارے ساتھی ہیں، اور بستروں پہ مرنے والے بھی آئیں گے، کہیں گے اے اللہ یہ تو گھروں میں بیٹھے ہوئے مرے ہیں، یہ ہمارے ساتھی ہیں، دونوں میں جھگڑا ہوگا، اللہ حضور جلال فرمائیں گے کہ ان کے زخموں کو دیکھ لو، قیامت کے دن دیوار کے نیچے تعاون کی وجہ سے مرنے والوں کے زخموں میں اس طرح خون بہ رہا ہوگا جیسے بالکل تازہ شہیدوں کا خون ہوتا ہے، اللہ فرمائیں گے دیکھ لو یہ تو تازہ خون بہ رہا ہے، اس لیے یہ شہیدوں کے بھائی ہیں، اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کے ساتھی ہیں۔ تو بھائیو، جانے والے اپنے وقت پہ گئے ہیں، جو وقت اللہ نے لکھا تھا، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ شہادت کی موت ہے، ان کے لیے یہ ایک اعزاز ہے، اور اللہ نے اس موت کو ان کے لیے رحمت بنایا کہ ان کو شہادت کی موت قرار دی، اور قیامت کے دن یہ لوگ شہادت کی موت شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، اور ہمارے لیے اللہ نے اس کو آزمائش بنا دیا۔ دیکھیں اس کی تکلیف ان کو نہیں جو دنیا سے چلے گئے، وہ تو فوت ہو گئے ہیں، مٹی کے نیچے ابھی تک لاشیں دبی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کب وہ نکلیں، وہ لوگ تو اس دنیا کی مصیبتوں سے راحت میں چلے گئے ہیں، لیکن ساری کی ساری یہ آزمائش اور ابتلا کن کو ہے جو اپنی آنکھوں سے لاشیں دیکھ رہے ہیں، لاشوں کو نکال رہے ہیں، بھوکے اور پیاسے اپنے بھائیوں کو بالکل پروانوں کی طرح اٹھتے بھاگتے دیکھ رہے ہیں، معصوم عورتوں اور بچوں کو کھلے آسمان کے نیچے چیتوں اور درندوں کا شکار بنا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ آزمائش اور تکلیف ان کے لیے ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ صرف یہ تجزیہ ہی نہیں کہ یہ نیچے سے لاوا نکلا، لاوا ادھر سے نکل سکتا تھا بھائیو، ہمارے شہروں سے بھی نکل سکتا تھا اور اب بھی نکل سکتا ہے، ہم کوئی ان سے زیادہ نیک نہیں ہیں، ہم کوئی ان سے زیادہ بہتر نہیں ہیں، اس علاقے میں آیا ہے، ہمارے علاقے میں بھی آ سکتا تھا اور آگے بھی آ سکتا ہے۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، آزمانے کے لیے کہ تم اب کیا کر رہے ہو، اپنے بھائیوں کے لیے کتنا تڑپ رہے ہو، اور اپنی کس چیز سی یہ کس کس چیز کی قربانی پیش کر رہے ہو؟ کیا وہ اخوت اسلامی تمہارے اندر بیدار ہے جس کا ایمان تقاضا کرتا ہے؟ اور دوسرا، کیا اس بہت بڑے سانحے سے تم نے کیا سبق سیکھا کہ یہ موت ہمارے گھروں میں بھی آ سکتی ہے؟ ہمارے بچے سکولوں میں، ہسپتالوں میں، ہمارے بھی اس سانحے سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی تدبیروں سے صرف کافر بے خوف ہو سکتے ہیں، مومن کبھی بے خوف نہیں ہوتا۔ مومن ہر وقت خوف اور انتظار میں رہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور تدبیر کسی وقت بھی آ سکتی ہے، گھر سے نکلے بازار میں آ سکتی ہے، دکان میں آ سکتی ہے، ہر جگہ پہ آ سکتی ہے۔ ہم نے اس سے کیا عبرت حاصل کی ہے؟ کیا ہمارے اعمال کے اندر کچھ فرق آیا؟ ہم نے اپنے ایمان کو دھو لیا، مسجدیں بھر گئی ہیں، اور کیا ہم نے اپنے اللہ سے استغفار اور اپنے گناہوں کی معافی اور توبہ کو اپنا شیوا بنا لیا ہے؟ عقلی اور مادی تجزیات کو چھوڑ کر قرآن کی طرف رجوع کریں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے رہنمائی کریں۔ بھائیو، اپنے آپ کو بدلیں، اور یہ باتیں بالکل ایمان کے مطابق نہیں ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ جی پھر ہم کافروں کے لیے بد دعا کیوں کرتے تھے۔ کافروں کے لیے اس لیے بد دعا کرتے تھے اور کریں گے اس لیے کہ ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور آپ کی سنت ہے۔ آپ نے اپنی دعاؤں میں، قنوت نازلہ میں ان کے لیے بد دعائیں کی۔ پورا ایک مہینہ آپ نے زکوان اور ریل کے ان ظالموں کے لیے پانچوں نمازوں میں ہاتھ اٹھا کر بد دعائیں کی تھیں جنہوں نے 70 صحابہ بے گناہوں کو شہید کر دیا تھا۔ یہ بات کہ آپ نے کبھی کسی کافر کو بد دعا نہیں دی، یہ پتہ نہیں کیسے یہ باتیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے 40 دن تک ان ظالموں کے لیے بد دعائیں کرتے رہے کہ جنہوں نے 70 صحابہ کو، معصوم لوگوں کو شہید کیا تھا، اور آپ نے ان کافروں کے سرداروں کے لیے بد دعا کی جنہوں نے بیت اللہ کے اندر جب آپ سجدے میں تھے تو انہوں نے ایک اونٹ کی گندی اوزی اٹھا کر آپ کے سر کے اوپر رکھ دی تھی۔ آپ سجدے میں پڑے ہوئے تھے، آپ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، اور حضرت فاطمہ کو کسی نے بتایا کہ تیرے بابا بیت اللہ میں سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کافروں نے اس گندی اوزری کو ان کے سر پہ رکھ دیا ہے۔ وہ گھر سے بھاگی ہوئی آئیں اور انہوں نے اس اوزری کو ہٹایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے سے اپنا سر مبارک اٹھایا اور ساتھ ہی ہاتھوں کو اٹھا دیا اور کہا کہ اے اللہ ان ظالموں کو پکڑ لے، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، اے اللہ اس طرح پکڑ لے جس طرح ایک قوت والا اور غلبے والا پکڑتا ہے۔ جب آپ کی زبان اقدس سے، زبان رحمت سے یہ بد دعا کے الفاظ نکل رہے تھے تو وہ کافر جن کو یقین تھا کہ اب یہ دعا ہمارے لیے یہ قبول ہونے والی ہے، یہ بد دعا، تو وہ ایک دوسرے کے پیچھے چھپ رہے تھے۔ میدان بدر میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے گن گن کر ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ پیشان یہ اوجری رکھی تھی، میں نے گن گن کر ان کو 12 کی لاشیں میدان بدر کے اندر میں نے خود گن کر میں نے دیکھی تھی۔ بھائیو، ہم کافروں کے لیے بد دعائیں کرتے رہیں گے اور مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ کافر اگر پانی میں غرق ہو جائے تو وہ کافر ہوتا ہے، شہید نہیں ہوتا، اور مسلمان اگر پانی میں غرق ہو جائے تو وہ شہید ہوتا ہے۔ طاعون سے اگر کافر مرتا ہے تو اس کی کفر کی موت ہے، لیکن مسلمان مرتا ہے تو اس کی شہادت کی موت ہے. ایمان اور اسلام میں بہت فرق ہے. کافروں پہ آزمائش آئے تو وہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے, اور مسلمانوں پہ آزمائش آئے تو وہ اللہ کی طرف سے رحمت بن جاتی ہے. اب یہ شہادت کی موت ان کو نصیب ہوگی, اور آپ کی خدمت اور یہ استقامت سے آپ کو نیکیاں ملیں گی. آپ آگے بڑھیں, میدان میں نکلیں, ان بھائیوں کی خدمت کریں جو زندہ رہ گئے, اور جو دب گئے ان کو آپ نکالیں اور دفن کریں. آپ کو اللہ اجر عطا فرمائے گا, آپ کے لیے جنت بن جائے گی, اور یہ بہت بڑی آزمائش ہمارے لیے رحمت بنے گی. لیکن اگر ہم نے اس سے یہ سبق نہ سیکھا, نہ تو ہم نے اپنے بھائیوں کی مدد کی اور نہ خود اپنی زندگی کی روٹین کو بدلا, اپنے اعمال کی اصلاح نہ کی, تو پھر سمجھ لیں کہ یہ آزمائش بھی ہمارے لیے ایک عذاب بن جائے گی, اور ہم اس کو ضائع کر بیٹھیں گے, کچھ سیکھ نہیں سکیں گے. باقی اللہ کے فیصلے ہیں میرے بھائیو. ہمارا اللہ پر ایمان ہے, وہ بڑا رحیم و کریم ہے, جبار اور قہار بھی ہے, جب چاہے کسی کو ہلا کر رکھ دے. کون سوچ سکتا تھا اتنے بڑے بڑے پہاڑ اور اتنی بڑی زمین کو اس طرح ہلا کر رکھ دیا جائے گا. اللہ اس چیز پہ قادر ہے, اور قیامت کبرا بھی ضرور برپا ہوگی جس کے اندر پہاڑ اس طرح اڑیں گے جس طرح دھنی ہوئی روئی کو اڑایا جاتا ہے. ہمیں اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے, اللہ کے بندے بن کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بہت بڑے سانحے سے عبرت حاصل کریں, اور ایمان کے شک میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ جی یہ کیا بن گیا ہے, کیا ہم مسلمان نہیں ہیں, اور کیا وہ کافر نہیں ہیں. وہ کافر ہیں, ہم مسلمان ہیں اللہ کے فضل سے, اللہ کے بندے ہیں. لیکن اللہ اپنے بندوں کو ہی تو آزماتے ہیں, بندوں سے ہی تو امتحان لیتے ہیں. اب بندوں کا فرض بنتا ہے کہ استقامت اختیار کریں, اللہ کی طرف رجوع کریں, اللہ سے توبہ اور استغفار کریں, اللہ سے معافی مانگیں. کیا جو شخص اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے اس کو موت نہیں آتی؟ بھائیو موت تو ضرور آئے گی, لیکن اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. جب موت آ جائے گی تو اللہ اس کو جنت عطا فرما دیں گے. اس استغفار اور توبہ کا یہ فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب پہ رحمت فرمائے, اور جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اللہ ان کو شہیدوں کی موت نصیب فرمائے, ان کے گناہوں کو جو مسلمان ہیں مومن ہیں اور توحید والے ہیں اللہ ذوالجلال جنت میں ان کے درجات کو بلند کرے, اور جو بیچارے زخمی اور پریشان حال ہیں اللہ ذوالجلال ان کی مدد فرمائے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بھائیو اللہ کا شکر ہے کہ اس بہت بڑے سانحے کے بعد ہمارے مسلمانوں میں, امت مسلمہ میں جو ایک اتحاد اتفاق, اور اپنے ان بھائیوں کے بارے میں جو جذبات خدمت کے دیکھنے میں آئے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ یہ امت مسلمہ کا خاصہ ہے. شاید آپ کو پتا ہو کہ باہر اگر کہیں زلزلہ آئے تو لوگ وہاں سے بھاگتے ہیں کہ شاید دوبارہ یہاں آفت آ سکتی ہے. لیکن ہماری اس مسلمان قوم کو اللہ نے عجیب جذبہ دیا ہے کہ جہاں آفت آئی ہے یہ سارے کے سارے وہاں بھاگتے ہیں. دوسرے ملکوں میں جب اس طرح کی آفت آئے تو صرف وہاں ماہرین جاتے ہیں ان کو بچانے کے لیے اور خود اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ اگر دوبارہ ایسی کو کیفیت بنتی ہے تو اپنے آپ کو بچا سکیں. لیکن ہماری اس قوم میں اللہ نے ایسا جذبہ دیا ہے کہ کوئی ٹریننگ نہیں ہے اور کوئی یہ فکر نہیں ہے کہ دوبارہ اگر اس طرح کی یہاں صورتحال پیدا ہوئی تو ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے. یہ قوم بالکل ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر وہاں دوڑ رہی ہے اور ان کی خدمت کے لیے چیزوں کے ڈھیر اور انبار پہاڑ بنے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا قابل قدر جذبہ ہے. اللہ عز وجل اس کو قبول فرمائے اور اس سے بھی زیادہ ہمیں اپنے بھائیوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں یہاں ایک چیز ضرور آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جذبات بہت اچھے ہیں. پہلے بھی میں اپنے خطبوں میں اس چیز کا تذکرہ کرتا رہا ہوں کہ اگر مسلمانوں کے جذبات کو صحیح سمت پہ لگا دیا جائے تو اس سے بہترین دنیا میں کوئی قوم نہیں ہے اور اس سے بڑھ کر قربانی دینے والی دنیا کے اندر کوئی اور قوم نہیں ہے. بڑے جذبات ہیں, حقیقت ہے کہ جب بھی کوئی موقع بنتا ہے, لیکن ان جذبات کو اچھا بنانا اور ان کی تربیت کرنا, ان جذبات سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانا, یہ قیادت کا کام ہوتا ہے. کاش کہ ہمارے ذرائع ابلاغ ٹیلی ویژن اور دوسرے ذرائع وہ اگر اسلامی ہوتے, اس موقع پہ لوگوں کی ایمانی تربیت کے لیے, فکر آخرت ان کے اندر پیدا کرنے کے لیے اور قرآن و سنت کے پھول ان کے سامنے رکھنے کے لیے بہت بڑا کردار ادا کر سکتے تھے. لیکن افسوس کہ ذرائع ابلاغ کو ہوش نہ آئی, ابھی تک وہ ڈرامے اور وہ گانے اور وہ بدماشی اور لوگوں کی جو مقتدر طبقے ہیں ان کے وہی حالات ہیں کہ جو اس سانحے سے پہلے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور مسلمانوں کے جذبات کو اللہ عز وجل یہ قبول فرمائے. بھائیو یہ جذبات بہت ہیں. اب ان جذبات کا یہ فائدہ بھی ہوا کہ وہاں لوگوں کو کچھ نہ کچھ ملا, لیکن جو فائدہ ان جذبات سے اٹھانا چاہیے تھا وہ ہم نہ اٹھا سکے. وہاں صورتحال کیا ہے کہ لوگ جلدی اٹھے, کپڑے اور راشن کے ٹرک یہاں سے لوڈ کیے اور وہاں پہنچ گئے. لیکن شاید آپ حضرات نے تو مجھ سے زیادہ دیکھا ہوگا خبروں میں, اور میں بھی کل میرا ابھی چونکہ میں واپس آیا تو کل میرا پروگرام ہے کل یا پرسوں ان علاقوں میں جانے کا تاکہ آنکھوں سے صورتحال کو دیکھوں. جو ہمارے بھائی گئے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جذبات اس قوم کے بہت, لیکن یہ جمع شدہ راشن اور یہ ساری کی ساری امداد جس نظم و ضبط سے مستحق لوگوں کو پہنچنی چاہیے تھی وہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا. جو جاتا ہے ٹرک لے جاتا ہے وہاں بازار میں, چار گھنٹے کے اندر تقسیم کر کے واپس آ جاتے ہیں کہ ہم نے ٹرک تقسیم کر دیا, اور وہاں سے وہی لوگ جو آس پڑوس کے بچے ہوئے تھے یا قریب والے لوگ ہیں وہ اٹھا اٹھا کر اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں. اب پہاڑوں کے اوپر جو بستیاں تباہ ہو گئیں, وہاں جو لوگ بچے ہوئے ہیں اور شہر سے آٹھ آٹھ گھنٹے کی مسافت پہ پہاڑوں پہ ڈنڈیوں سے گزر کر وہ اپنے گھروں پہ جاتے تھے, ان تک امداد کو پہنچانا, وہاں سے زخمیوں کو نیچے لانا اور ان کی ضرورت کے مطابق ان کو امداد پہنچانا, یہ عام طور پر نہیں ہو رہا ہے. یہ سب جذبات ہیں. دیکھیں بالا کوٹ تو 100% وہ تباہ ہو چکا ہے اور مظفر آباد 70% تباہ ہو چکا ہے, جو بچے ہیں وہ زخمی ہیں. باغ اور مانسیرے کے علاقے یہ بھی تباہ ہوئے, اور پہاڑوں کے اوپر جو 10-10, 12-12 گھر کے یہ گھروں کی بستیاں تھیں وہ تباہ ہوئیں اور لوگ وہاں زخمی پڑے ہیں. اب یہ ٹرک لے جانے والے تو وہاں 8-8 میل کی مسافت طے کر کے نہیں پہنچ سکتے ہیں. بھائیو جو امداد جا رہی ہے اور جو آپ اکٹھی کر رہے ہیں, اللہ آپ کا شوق اس سے بھی زیادہ بڑھائے. لیکن اس کو ذرا آپ نظم کے ساتھ اس کو مرتب کریں تاکہ مستحق لوگوں کو وہ چیز پہنچے۔ سوٹ اور کپڑوں کے ڈھیر وہاں بازاروں پہ پڑے ہوئے ہیں، کیا وہ مردہ کپڑے پہنیں گے؟ اور جو بیچارے زخمی ہیں جو شہروں میں تھے ان کو ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا، اور جو پہاڑوں پہ بستیاں تھیں وہ ابھی وہاں ہی سسک رہے ہیں اور بلک رہے ہیں۔ وہاں نوجوانوں کی ضرورت ہے جو 8-8 گھنٹے پیدل چل کر زخمیوں کو اٹھا کر نیچے منتقل کر سکیں۔ وہاں خیموں کی ضرورت ہے کہ زخم شدہ لوگوں کو اٹھا کر خیموں میں لایا جائے تاکہ ان کی خوراک کا بندوبست کیا جائے۔ وہاں کمبلوں کی ضرورت ہے کہ سردی سخت پڑ رہی ہے تاکہ ان لوگوں کو سردی سے بچایا جائے جو بچ گئے ہیں۔ وہاں نوجوانوں کی بہت ضرورت ہے، فوج بھی طلب کر رہی ہے کہ ہمیں نوجوان چاہیے، اور جو دوسری تنظیمیں ہیں پرائیویٹ وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں نوجوان چاہیے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ سوکھے راشن کی بجائے اور کپڑے اور سوٹ کی بجائے جس چیز کی طرف توجہ دینی ہے وہ کمبل ہیں اور خیمے ہیں، ان کے اوپر توجہ دیں، اور نوجوان اپنا آپ پیش کریں کہ وہ زخمیوں کو اٹھا کر پہاڑوں سے لائیں اور وہاں لا کر نیچے خیموں میں اور جو عارضی ہسپتال قائم کیے گئے ہیں ان میں ان کا علاج کیا جائے۔ جو ہمارے دوست گئے ہیں ان کی طرف سے میں آپ حضرات کے سامنے بھرپور اعلان کرتا ہوں، اور آئندہ جو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتا بھی دوں گا جو میں خود جا کر وہاں کی صورتحال دیکھ لوں گا۔ آج بھی آپ حضرات سے بڑی پرزور اپیل ہے کہ ان بھائیوں کے لیے آپ تعاون کریں۔ تعاون آپ نقدی کی صورت میں کریں تاکہ خیمے تیار کیے جا سکیں، اور یہ تعاون آپ کا خیموں کی تیاری میں 4000 کا خیمہ تیار ہوتا ہے، خیمے ختم ہو گئے اور اب آرڈر پہ ہمارے دوست تیار کروا رہے ہیں، 4000 کا ایک خیمہ ہے۔ اور اسی طرح کمبل خریدے جائیں، اور وہاں نوجوان فوج کے ساتھ اور دوسری تنظیمی جو پرائیویٹ تنظیموں کے کارکن وہاں کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر زخمیوں کو نیچے لایا جائے اور ان کی ادویات کا علاج کا بندوبست کیا جائے۔ اس کے لیے واقعتاً بہت ضرورت ہے کہ منظم طریقے سے کام کیا جائے۔ ایسے ہی سپیکروں میں اعلان کر کے کپڑے لے آؤ اور چاول لے آؤ، وہ لوگ جن کے پاس جو زخمی تھے کئی دن کی بھوک کے بعد ان کے پاس راشن لے کر گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے منہ میں کوئی چیز ڈالو، یہ راشن ہم کیا کریں گے، ہم تو اتنے دنوں کے بھوکے ہیں، ہمارے منہ میں کوئی چیز ڈال دو، جلدی جلدی بسکٹ ڈال دو، دودھ کا ڈبہ ڈال دو، یہ چیزیں ہمارے منہ میں ڈالو، چاول ہم کیسے پکائیں گے، آٹا ہم کیسے پکائیں گے۔ تو آپ حضرات بھرپور آج تعاون کریں۔ آئندہ جمعے بھی آپ کو انشاءاللہ صورتحال بتاؤں گا، تو یہاں ادھر میرے پاس ادھر آگے جمع کروائیں، یا دونوں دروازوں پہ دو ساتھی کھڑے ہوں گے، اور عام سائلین کو چاہیے کہ آج وہ کھڑے نہ ہوں۔ وہاں یہاں ہماری مسجد میں دروازوں پہ کئی جو سائلین عام کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ہمارے ہی دو ساتھی حنیف صاحب ہیں اور ایک ان کے ساتھ اور دوسرے گیٹ پہ کھڑے ہوں گے، آپ ادھر میرے پاس جمع کروا دیں یا دروازوں پہ، تاکہ جتنا ہو سکے ہم ان بھائیوں کی مدد کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے اور قبول فرمائے، ان جذبات میں اللہ اور برکت فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح طریقے سے اپنے بھائیوں کی جو مستحق ہیں ان کی خدمت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ پہ بھی رحمت فرمائے، تمام مسلمانوں پہ رحمت۔